عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وآل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد اللہ علیہ وسلم. تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. آج جو دن گزرا ہے، شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، یہ المناک شہادت و سانحہ آپ تمام مومنین و تمام پیروان امامت و ولایت کو تسلیت عرض ہے و تعزیت عرض ہے. اور اسی طرح آج بہت اہم دن آغاز ہوا ہے اس رات سے، 9 ربیع الاول سے. امامت حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف، امام عصر حجت زمان و امام حاضر و امام موجود کی امامت کا پہلا روز ہے، آغاز ہو رہا ہے. 8 ذی الحجہ کو امام یازدہم کی شہادت ہوتی ہے، اور 9 ذی الحجہ پہلا روز ہے امام عصر کی امامت کا، اس زمانے کے امام کی امامت کا. وہ یہ دن اسی عنوان سے اس کے اندر تقریبات و مجالس منعقد ہوں، اور مومنین اس عنوان سے اس دن کو تعظیم کریں و تکریم کریں. چونکہ 9 ربیع الاول تاریخی لحاظ سے بہت عظیم مناسبت ہے مومنین کے لیے و دنیا اسلام کے لیے، لیکن جو کچھ مشہور ہوا ہے شاید لوگوں کو اسی حقیقت سے دور رکھنے کے لیے کچھ مجہول ایسی مناسبتیں مشہور کر دی گئی ہیں جو تاریخ میں کہیں بھی ثابت نہیں ہیں، تاکہ لوگ ان مجہول مناسبتوں کے پیچھے لگے رہیں اور اصلی مناسبت جو اس دن کی ہے اسے بھول جائیں، اسے فراموش کر دیں. امامت سے دور رکھنے کے لیے بہت کچھ حربے استعمال کیے گئے ہیں تاریخ میں، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی ہیں، سب نے مل کر کی ہیں. امام عسکری علیہ السلام سے یہ روایت ہے، البتہ دیگر آئمہ و اطہار سے، دیگر امام خدا سے بھی یہ روایت منسوب ہے و منقول ہے، لیکن امام عسکری علیہ السلام سے ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ، جو شخص مر جائے اس عالم میں اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور جاہلیت کی موت علامت ہے کہ زندگی بھی جاہلیت کی زندگی ہے اس کی، چونکہ جیسے زندگی ہوتی ہے ویسے موت ہوتی ہے انسان کی. اگر زندگی ہدایت پہ گزرے موت بھی ہدایت پہ آتی ہے، اور اگر زندگی جہالت اور جاہلیت پہ گزرے تو موت بھی جاہلیت اور جہالت کی آتی ہے، اور اگر موت جاہلیت کی ہو تو عاقبت و آخرت بھی جاہلیت کی ہوتی ہے. قیامت میں بھی جاہلیت کے ساتھ ہی اس انسان کو اٹھایا جائے گا. امام کی معرفت ہدایت ہے، انسان کے لیے اصلی ہدایت ہے، لیکن اس ضروری معرفت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بہت کچھ حربے استعمال کیے گئے. اللہ سے دور کرنے کے لیے بت بنائے گئے، مورتیاں بنائی گئیں، جانوروں کو خدا بنایا گیا، درختوں کو خدا بنایا گیا، پتھروں کو خدا بنایا گیا، تاکہ انسان خدا کو چھوڑ کر ان بتوں کے پیچھے چل پڑے. اور آپ دیکھیں کہ پوری تاریخ میں اور آج بھی ایسے ہو رہا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ نہ، بہت پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، بتوں کو، ان مورتیوں کو خدا مانتے ہیں. مثلا آپ ہندوستان میں دیکھیں، اور آپ جاپان میں جا کر دیکھیں، آپ چائنا میں دیکھیں، یہ ترقی یافتہ ملک ہیں سارے، تعلیم یافتہ ملک ہیں. ہمارے بچے اولادیں وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ جو بچے وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ وہاں تعلیم بڑی اعلیٰ ہے، جاپان بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ملک ہے، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے جاپان، کوریا اسی طرح کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے، تائیوان ترقی یافتہ ملک ہے، تھائی لینڈ ترقی پذیر ملک ہے، یہ بہت تعلیم یافتہ قومیں ہیں. لیکن ان تعلیم یافتہ قوموں کا کام جا کر دیکھیں، عجیب و غریب ہیں. یہ سارا دن یونیورسٹیوں میں، کمپیوٹر میں، کالجوں میں بیٹھے پڑھتے رہتے ہیں، شام کو جا کے پتھروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جھک جاتے ہیں. علم ہے، عقل نہیں ہے ان کے اندر. اور اگر علم ہو، عقل نہ ہو، تو پھر انسان کو نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ چیز جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اس نے پتھر لے کر آئے، پہاڑ سے پتھر کاٹ کے لائے، کاریگر کو دیا، اس نے بت بنایا، گڑا اس نے ان کی آنکھوں کے سامنے، اور آنکھوں کے سامنے بت گھاڑ کے پھر بت خانے میں رکھ کے اس کے سامنے سجدے کرنے لگے کہ تو ہمارا خدا ہے، اور وہ پتھر ان پر ہنستا ہے. بے وقوفو، اگر اس کو زبان مل جائے پتھر کو، تو یہ کہے گا احمقو، بے وقوفو، نادانو، جاہلو، تم تو مجھے پتھر ہوں، میں پتھر ہوں، پہاڑ سے اتار کے تم مجھے لے کر آئے ہو، گھڑا تم نے ہے، بنایا تم نے ہے، جب تم نے مجھے بنایا ہے تو میں تمہارا کیسے خدا ہو گیا. اسی طرح دیکھیں، کہیں گائے کو خدا کہتے ہیں، کہیں پتھر کو خدا کہتے ہیں، کہیں لکڑی کو خدا کہتے ہیں، کہیں درخت کو خدا کہتے ہیں. اللہ سے دور رکھنے کے لیے بہت کچھ بنایا گیا. سامری حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک فرد تھا، پڑھا لکھا تھا، ان پڑھ نہیں تھا، انجینئر تھا بہت بڑا، اور عالم دین بھی تھا، دونوں اس کے پاس دونوں تعلیمیں تھیں، دنیاوی تعلیم بھی تھی اور دینی تعلیم بھی تھی. اس لیے اس نے عورتوں کی مدد سے سونا چاندی جمع کر کے پگلا کے بچھڑا بنایا، مجسمہ. یہ عام آدمی نہیں بنا سکتا، انجینئر ہو تو بنا سکتا ہے، جسے سونے کو پگلانے کا طریقہ بھی آتا ہو اور اس سے دوبارہ بنانے کا طریقہ بھی آتا ہو، کتنا ماہر ہوگا وہ شخص جس نے سونا پگلایا، چاندی پگلائی، پھر اس کے بعد بچھڑا بنایا، مجسمہ، اور وہ بچھڑا، بچھڑے کہتے ہیں نا آپ بھی، گائے کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بچھڑا کہتے ہیں. یہ بچھڑا جب عورتیں جاتی اس کو جا کر بولتی پکارتی تو وہ جواب بھی دیتا تھا، ان کو آواز نکالتا تھا وہ. تو اسے پوچھا گیا کہ یہ کیسے کیا، اس نے کہا کہ میں نے اثر رسول اس میں ڈالا ہے، یعنی دین بھی جانتا تھا وہ، اثر رسول کی معرفت بھی رکھتا تھا، لہذا اس نے لوگوں کو اللہ سے دور رکھنے کے لیے بچھڑا بنایا اور سب کو کہا کہ بچھڑے کے پیچھے چلو. حضرت موسیٰ اتنی مدت تک معجزے دکھا کہ انہیں کہتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تو موسیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، معجزے سمجھ میں نہیں آئے، سامری نے بچھڑا بنا کے کھڑا کیا، سب اس کے پیچھے دوڑ پڑے. یہ ہوا ہے، اللہ سے دور رکھنے کے لیے بت و مورتیاں بنائی گئیں. رسولوں سے دور رکھنے کے لیے جھوٹے نبی آئے، انہوں نے جھوٹے نبیوں نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت جھوٹے نبی آئے ہیں، دیکھا انہوں نے یہ سادہ قوم ہے، عقیدت مند قوم ہے اور نبیوں کا احترام کرتی ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ جو نبی نہیں تھے وہ نبی بن کر آتے اور لوگوں کو کہتے ہیں ہم بھی نبی ہیں، دھوکہ دیتے لوگوں کو، سادہ لوگوں کو دھوکے سے ان کو کہتے ہیں کہ ہم معجزہ دکھاتے ہیں. معجزہ کیا ہوتا؟ مثلا وہ مکار لوگ تھے، چالاک لوگ تھے، دیواروں کے پیچھے کسی کو کھڑا کر دیتے اور پھر مثلا کہتے ہیں میں ادھر سے آواز بولوں گا، دیوار بولے گی، دیوار جواب دے گی، دیوار کے پیچھے بندہ بٹھایا ہوتا تھا انہوں نے، اور یہ کہتے تھے ادھر سے میں دیوار کو بلاؤں گا تو دیوار بولے گی، جواب دے گی، دیوار کے اندر بندہ بیٹھا ہوتا تھا. یا مثلا کسی کے گھر میں، پہلے آج کل بھی یہ ہوتا ہے، ایسے کام آج کل لوگ کرتے ہیں، آواز جن کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ نبیوں کو چھوڑ کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ لوگ ٹیم ورک ہوتا ہے ان کا، ٹیم ورک سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی اکیلے نہیں کام کرتے، پوری ٹیم ہوتی ہے، اس ٹیم میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے کوئی تعویذ پرانا سا لکھ کے کسی عورت کو دیں گے کہ یہ کسی گھر میں جا کر رکھ کے آ جا. وہ عورت جاتی ہے کسی بھی بہانے سے یا خود یا کسی کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں، کسی کونے میں، درخت کے نیچے، کسی بستر کے نیچے، کسی چارپائی میں، کسی جگہ جا کے رکھ کے آ جاتی ہے، پھر آ کے اس پیر کو بتاتی ہے کہ میں اس گھر کے فلاں جگہ پر یہ چیز چھپا کے آئی ہوں. اب اس گھر میں مثلا کوئی الجھن ہے، پریشانی ہوتی ہے، پھر یہی عورت جاتی ہے یا اس کی کوئی اور ٹیم کا آدمی جاتا ہے، ان لوگوں کو کہتا ہے جی فلاں پیر صاحب بہت مثلا جانتے ہیں، وہ کالا جادو جانتے ہیں، کالے جادو کا توڑ جانتے ہیں اور اثر ختم کرتے ہیں، جن دور کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے آپ کے گھر میں آ کے جادو جہاں بھی ہوگا وہ ڈھونڈ کے آپ کو دے دیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں ان پیر صاحب کے پاس، وہ آتے ہیں عامل صاحب اور آپ کے گھر میں ٹھیک اسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر وہ تعویذ رکھا ہوا ہوتا ہے. آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بندہ پہلی دفعہ میرے گھر آیا ہے، اس سے پہلے کبھی آیا ہی نہیں ہے، اور سیدھا جا کر اس نے وہاں سے نکالا اور وہ ہمیں دکھایا، آنکھوں سے دکھایا کہ یہ چیز دیکھو. اب یہ ٹیم ورک ہے، انہی کی ٹیم کا ایک بندہ رکھ کے آیا ہے اور اس نے آ کر اس کو بتایا ہے، پھر یہ جا کر وہیں سے نکال کے لے آتا ہے. یہ ان کا ٹیم ورک ہوتا ہے. یہ کس لیے کرتے ہیں؟ نبیوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے. جھوٹے نبی آئے اور اس طرح کا ٹیم ورک کرتے تھے، معجزے دکھاتے تھے، کسی کو بس ان گھر کے اندر کوئی چیز رکھ کے پھر انہیں کہتے تھے ہم نبی ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے. چلے جاتے لوگوں کے ساتھ، ان کی بوری میں سے کوئی چیز نکال کے دیتے، یہ رکھا ہوا ہے آپ کے گھر میں جو ہم نے کہا تھا. لوگ بڑے متاثر ہوتے کہ یہ تو واقعی نبی ہیں. یہ جھوٹے نبی تھے. اماموں سے بھی دور کرنے کے لیے یہ بہت راستے اپنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو امامت سے دور کیا جائے، اللہ سے بھی دور رکھا جائے. شیطانوں کا کام یہی ہے کہ اللہ سے دور رکھا جائے، اللہ کے رسولوں سے لوگوں کو دور رکھا جائے اور اماموں سے بھی دور رکھا جائے. امامت سے دور رکھنے کے لیے بہت کچھ حربے استعمال کیے گئے. ایک جھوٹے امام بنائے گئے تاکہ لوگ سچے اماموں کے بجائے جھوٹے اماموں کی طرف جائیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، سچے اماموں کے پیچھے چلنا، جھوٹوں کے پیچھے مت چلنا، سچوں کے ساتھ چلو ہمیشہ، سچوں کے ساتھ رہو ہمیشہ. بہت سارے حربے استعمال کیے گئے امامت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے. جھوٹے امام بنائے گئے، امامت کے ارد گرد ایسے لوگ کھڑے کیے گئے جیسا آج بھی ہو رہا ہے، اس طرح کی شخصیات بنا کے اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے مثلا لیڈر ہیں، یہ تمہارے قوم بھی بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ آئمہ کے زمانے میں ہی یہ مشکلات تھیں، امامت سے دور کرنے کے لیے باقاعدہ گروپ بنائے گئے. وہ گروپ آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے، ان کو عجیب و غریب شبہ ڈالتے ان کے ذہنوں میں تاکہ لوگ شبہات میں پڑ کے امامت کو چھوڑ جائیں اور کنفیوز ہو جائیں، حیران ہو جائیں، انہیں سمجھ میں ہی نہ آئے کہ امام ہے کون. یہ کام کرتے تھے. مثلا بعض زمانوں میں یہ کام ہوا کہ جب ایک امام کی شہادت ہو جاتی تھی تو یہ گروپ فعال ہوتے، بھائی کے امام اپنی زندگی میں بتا کے جاتے تھے کہ میرے بعد کون امام ہے، لیکن پھر بھی یہ گروپ ایکٹیو ہوتے، شبہات پھیلا دیتے اور لوگوں کو مثلا چار پانچ نام مشہور کر دیتے کہ یا یہ امام ہے یا یہ امام ہے یا یہ امام ہے، اور عام پبلک کہتی جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی یہ امام کون ہے، یہ امام ہے یا وہ امام ہے یا وہ امام ہے. اس طرح کی تاریخ عجیب و غریب رہی ہے ہماری عزیزان، کہ امامت سے لوگوں کو دور کیا گیا ہے. کئی حربے اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امامت کا جتنا دور گزرا ہے، امامت کے دور میں حکومت دشمنان آئمہ کے پاس رہی ہے، آئمہ کے پاس نہیں تھی حکومت. اللہ نے اماموں کو حق دیا ہے حکومت کرنے کا، رسولوں کے بعد اماموں کو حق دیا ہے کہ یہ حکومت کریں گے، لیکن چونکہ لوگ اس نقطے سے آگاہ نہیں تھے، وہ آتے آئمہ کے دشمنوں کو حاکم مان لیتے، آئمہ کو بھی احترام کرتے، ان حاکموں کو بھی مانتے تھے. بنو امیہ اور بنو عباس یہ دو حکومتیں رہی ہیں، سو ڈیڑھ سو سال ایک سلسلے نے حکومت کی، پھر اس کے بعد دوسروں نے حکومت کی، اور آئمہ کو شہید کیا، زندانوں میں ڈالا، تکلیفیں دیں، مصائب ڈھائے. بنو امیہ خصوصاً جو بہت زیادہ دشمنی رکھتے تھے اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، آئمہ کے ساتھ بہت شدید قسم کی دشمنی تھی بنو امیہ کو، انہوں نے زیادہ پیسہ خرچ کیا سرکاری حکومتی، اور لوگوں کو امامت سے دور کرنے کے لیے بہت ہی منحوس قدم اٹھائے ان لوگوں نے. اور اسی طرح بعد میں بنو عباس نے بھی جو دیگر ایک اور سلسلہ شروع ہوا، جس طرح یہاں پاکستان میں پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، ایک پارٹی حکومت آتی ہے وہ ملک تباہ کرتی ہے، پھر دوسری پارٹی حکومت لے لیتی ہے، پھر وہ پورا ملک لوٹتی ہے، جب وہ سارا چوس لیتی ہے پھر دوسرے کو باری دے دیتے ہیں. اب یہ باقی کہتے ہیں نا موجودہ حکومت کو کہتے ہیں کہ اب تم ہٹو ہماری باری آنے دو، تم نے بہت کھا لیا، بینکوں میں جگہ ہی نہیں رہی ہے، تم نے اتنے بینک بھر لیے اپنے، بینکوں میں جگہ نہیں رہی ہے، پیسے اتنے انہوں نے بینکوں میں ڈال دیے، کہا اب ہماری باری آنے دو، ہم بھی کچھ لوٹیں، تم ہی سب کھا گئے. اس طرح ایک حکومت جاتی اس کی جگہ دوسری حکومت آتی، لیکن ایک کام وہ سب کرتے. جس طرح پاکستان میں کوئی بھی حکومت آئے، فوجی حکومت آتی ہے، سیولین حکومت آتی ہے، اس پارٹی کی حکومت آتی ہے، اس پارٹی کی حکومت آتی ہے، ایک چیز ان کو سب کو بتائی جاتی ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. چونکہ یہ سب کے سب فوجی آئے یا سیولین آئے، اس پارٹی کی حکومت آئے یا اس پارٹی کی حکومت آئے، یہ سب آتے امریکہ کی اجازت سے آتے ہیں. اگرچہ بظاہر ووٹ ہم ڈالتے ہیں، لیکن حاکم ان کو امریکہ بناتا ہے. ہم ووٹ کچھ اور ڈالتے ہیں، نکلتے کچھ اور ہیں. یہ پاکستان میں یہ معجزہ ہوتا ہے کہ مثلا ابھی گنتی ہوگی ووٹوں کی، آپ دیکھنا، مثلا کل حلقے کے اندر 300 ووٹ ہیں، لیکن جب وہ بکس کھول کے گنتے ہیں 3000 ووٹ نکلتے ہیں اندر سے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ 300 کل ووٹر ہیں، 300 ووٹر میں سے کچھ فوت ہو گئے ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، سارے تو نہیں موجود ہوتے نا ووٹر یہاں پر، کچھ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں ووٹر، اور 300 کل ووٹر میں سے 250 پیچھے ہیں. اگر یہ 250 سارے بھی ووٹ ڈالیں تو 250 ووٹ نکلنے چاہیے، تو 3000 ووٹ کہاں سے نکل آتے ہیں؟ اب یہ پاکستان میں یہ سیاسی جماعتوں کے معجزے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. یا مثلا کسی علاقے میں 30000 ووٹ ہیں، جب گنتی کرو 300 ووٹ نکلتے ہیں وہاں سے، یہ کام کرتے ہیں. یعنی انہیں پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ ووٹ جس کو مرضی ہے ڈالے، لیکن ووٹ نکلنے جس کی مرضی ہے نہیں نکلنے چاہیے، اس کی ووٹ نکلنے چاہیے جو ہم کہیں. ڈالنے میں آپ آزاد ہو، جس کو مرضی ہے ووٹ دو، چونکہ جو ووٹ ڈالے جاتے ہیں وہ نکالے بھی جاتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ جس کو مرضی ہے ووٹ دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے مرضی ہے ووٹ نکلے، نکلے اس کے جو امریکہ سے طے کر کے آتا ہے، معاملہ طے کر کے آتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے تم نے اگلے 5 سال تم نے حکومت کرنی ہے، اور اتنا تم نے کھانا ہے، اتنا ہمیں دینا ہے، اور اتنا مثلا آپ خود دیکھ لیں، پورے سندھ میں ہمیں توفیق نصیب ہوئی آپ کے شہر تک، حیدرآباد سے شروع کیا سندھ دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مومنین کی خدمت میں جگہ جگہ حاضر ہونے کی، کسی جگہ ہمیں نہ کوئی ترقیاتی کام نظر آیا ہوتا ہوا نہ ہوا ہوا، یعنی لگتا ایسے ہے کہ یہ 50 سال سے صوبے کے اندر کوئی کام نہیں ہوا. ٹوٹے ہوئے روڈ، ٹوٹی ہوئی گلیاں، ٹوٹے پھوٹے، افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ اتنے زرخیز زمین، اتنے بہترین انسان، اتنے لوگ اچھے، اور ان کے شہر، ان کی گلیاں، ان کے کیا بنایا ہوا ہے نا ان کو. اس لیے کہ یہ ادھر سے طے کر کے آتے ہیں اور جن کے ووٹ انہوں نے نکالنے ہوتے ہیں نکل آتے ہیں. یہ کام یہاں پر رہتا ہے پاکستان کے اندر کہ ان کو ووٹ دیے جاتے ہیں. لیکن سب کو فوجی، چونکہ یہ پاکستان کی روٹین ہے کہ 5 سال جمہوریت ہوتی ہے، پھر 10 سال فوج ہوتی ہے، پھر 5 سال جمہوریت ہوتی ہے، پھر 10 سال فوج آتی ہے. تو ابھی باری کو دیکھا جائے تو فوج کی باری ہے. ابھی ماحول بنا رہے ہیں. شیخ الاسلام صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی فوج کو کہا، اور بھی بہت سارے کہتے ہیں کہ باری فوج کی ہے. بھائی اپنی باری پہ ہو تم، اب تو تمہاری باری ختم ہو گئی ہے، انتظار کرو 10 سال کا. بار کیا کون آتا ہے اللہ عالم، یا اللہ کو پتا ہے یا امریکہ کو پتا ہے کس نے آنا ہے. لیکن جو بھی آئے، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو بھی آئے، فوج آئے، یہ پارٹی آئے، وہ پارٹی آئے، نئی پارٹی آئے، پرانی پارٹی آئے، اس کو ایک ہدف، اس کو ایک ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، دیتے ہیں یہ، اور وہ شیعہ کا قتل عام ہے. یہ اس کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ تم نے شیعوں پر دباؤ کم نہیں کرنا، پہلے سے زیادہ بڑھانا ہے تم نے. اب توجہ کریں، یہ موجودہ حکومت جو ہے ایسے نام نہاد ہی صحیح لیکن مشہور ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ بھی شیعہ ہے، نام نہاد، اور سینٹ کا چیئرمین بھی شیعہ ہے نیر بخاری، اور اسمبلی کی سپیکر بھی شیعہ ہے فہمیدہ مرزا. تین ٹاپ پر شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کیا کوئٹہ میں کیا قیامت مچی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی آئے، کسی کو بھی بٹھائیں گے، یہ اس کو پہلے بتائیں گے کہ اتنی لاشیں گرانی ہیں تم نے، سالانہ اتنے شیعہ مارنے ہیں تم نے، یہ ان کو ہدف ہوتا ہے. یہ کوئی حکومت نہیں آ سکتی سوائے اس چیلنج کو یا اس ذمہ داری کو قبول کیے بغیر. جو کہ میں نے نہیں کرنا یہ کام، وہ حکومت میں نہیں آ سکتا. انہیں دیتے ہیں یہ ٹارگٹ، یہ تم نے کرنا ہے، وہ کر کے پورا کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی جتنا تم نے کہا تھا ہم نے اس سے زیادہ مار دیے، تو اگلی باری بھی ہمیں دو. تم یہ طے ہے، یہ ہوتا ہے، سب کو کرنا ہوتا ہے یہ کام. اور دوسرے ظلم جو کرتے ہیں وہ الگ ہے داستان، کہ ہمیں آج رات یہ داستان نہیں بیان کرنی. مقصد شب امامت امام عصر ہے آج، تو امامت کی باتیں کرنی ہیں. لیکن یہ حکومتیں جو آتی رہی ہیں بنو امیہ کی اور بنو عباس کی، آل سفیان و آل مروان و آل عباس جو آئے ہیں، یہ سب ایک کام انہوں نے مشترک کیا ہے. وہ کیا؟ کہ لوگوں کو امامت سے دور کرنا ہے، امامت سے دور کرنا ہے. آج حکومتوں کا ہدف امامت کے پیروکاروں کو قتل کرنا ہے، اس زمانے میں امامت سے لوگوں کو دور کرنا. امامت سے دور کرنے کے لیے بہت کچھ انہوں نے استعمال کیے، ہتھکنڈے اور حربے استعمال کیے. میری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
میں
بہت کوشش کر کے بہت کوشش کر کے میں ایسے چاہ رہا ہوں کہ آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں جو کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ان حکومتوں کے پاس یہ ہدف تھا، یہ ٹارگٹ تھا کہ امامت سے دور رکھنا ہے ہم نے. اس کے لیے انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا، سرکاری پیسہ. بنو امیہ نے بہت پیسہ خرچ کیا. آج آپ حساب نہیں لگا سکتے جتنا بنو امیہ نے پیسہ لگایا ہے لوگوں کو امامت سے دور رکھنے کے لیے. مثلا قاتل گروپ بنائے، دہشت گرد، جن کا کام امامت سے مربوط لوگوں کو قتل کرنا ہوتا تھا. بہت بڑے بڑے دہشت گرد، جن میں مثلا حجاج ابن یوسف، سنا ہوا ہے نا نام، بہت بڑا تاریخ کا دہشت ناک ترین دہشت گرد ہے یہ. اس شخص کو جو چنا گیا اس کو بعد میں حکومتی پوسٹیں بھی دی گئیں، اس کو چنا گیا کہ جس اب بنو امیہ کے جس فرد نے اس کو چنا، یہ ایک علاقے کا تھا اور خوفناک آدمی تھا، دہشت گر آدمی تھا، بہت صفاق آدمی تھا، تو وہ شورشیں یا لوگ ہڑتالیں جلسے جلوس بہت کرتے تھے، اس بنو امیہ کے خلیفہ نے یا اس بادشاہ نے کہا، پوچھا کسی سے مشورہ کیا کہ فلاں علاقے کے لوگ جو ہیں نا وہ قابو نہیں آتے، تو کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو ان کو جا کر قابو کرے. اس نے کہا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں لیکن شاید آپ پسند نہ کرو. اس نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس کی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، نہ اس کا نسب ٹھیک ہے، نہ اس کا حسب ٹھیک ہے، نہ اس کے کرتوت ٹھیک ہیں، نہ اس کی عادتیں ٹھیک ہیں، کہا کوئی چیز اس کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو آپ چاہتے ہو یہ کر دے گا وہ. کہا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ شخص ہے، اس نے تعارف کروایا اس کا اور اس نے کہا میں اس کو ٹیسٹ کروں گا. ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے فوج کا وہ حصہ جو ڈسپلن نہیں تھا، اس فوج میں ڈسپلن نہیں تھا، ایک گروپ فوج میں ایسا تھا سینئر فوجی، چونکہ جس میک میں بھی کچھ لوگ سینئر ہو جاتے ہیں پھر وہ نظم و ضبط کا خیال، وہ کہتے ہیں ہم تو سینئر ہیں ہم کسی کی بات سنتے نہیں. یہ کچھ ہو جاتے ایسے باغی قسم کے لوگ جو ڈسپلن نہیں رکھتے، دیکھے ہوں گے آپ نے بھی، آپ سینئر پولیس والوں کو دیکھو وہ دیر سے گھر سے آتے ہیں، مثلا جونیئر پولیس والا جلدی آ جاتا ہے، سینئر بہت دیر سے آتا ہے، ہر شعبے کے اندر. مثلا کالج میں چلے جائیں، جو نئے اسٹوڈینٹ ہیں وہ بڑے ٹائم پر نہا دھو کے استری کر کے کپڑے آتے ہیں، جو پرانے طالب علم ہیں اسٹوڈینٹ ہیں وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، ایک کلاس میں آتے ہیں ایک کلاس میں نہیں آتے. اب یہ سینئر جو ہو جاتے ہیں یہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. ایک فوجی دستہ قابو سے باہر ہوا ہوا تھا، کسی کی بات نہیں مانتے تھے چونکہ وہ سینئر فوجی تھے. اس نے ٹیسٹنگ کے لیے حجاج ابن یوسف کو کہا کہ اگر تم نے یہ دستہ ٹھیک کر دیا تو پھر میں مان جاؤں گا کہ تم اگلا کام بھی کر سکتے ہو. انہوں نے وہ دستہ اس کے حوالے کیا، اس شخص کے پاس اپنی گینگ تھی، ٹیم تھی، اس نے جا کے ان فوجی دستے کو خطاب کیا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ ورنہ میں بہت برا پیش ہوں گا. انہوں نے مذاق اڑایا اس کا، اس نے وہیں پر ان کو لٹا کے خوب مارا اس نے، اور پھر کئی دن تک ان کو لٹا کے مرواتا رہا اور مارتا رہا. آخر کار وہ اس کے پاؤں پڑے کہ تو جو کہے گا ہم کرنے کے لیے تیار ہے، خدا را ہمیں معاف کر. اور عجیب و غریب طریقے سے مارتا تھا ان کو، یعنی بہت ظالمانہ طریقے سے، کہ اتنی بے شرمی سے وہ ان کو کرتا تھا کہ میں یہاں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ کیا کرتا تھا ان کے ساتھ. یہ آخر کار وہ تسلیم ہو گئے کہ ٹھیک ہے. جب بادشاہ کو خبر ملی کہ یہ اس نے فوجی ٹھیک کر لیے ہیں، تو اس نے کہا کہ فلاں قبیلہ باغی ہے اس کو ٹھیک کرو، یہ اس بغاوت کو کچل لیں گے. اور کرتے کرتے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھے چاہیے تھا اصلی ہدف کے لیے. کس ہدف کے لیے؟ امامت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے. لہذا ساری ٹریننگ دے کر پھر اس کو کہا گیا کہ اب تم نے امامت کے ساتھ مربوط لوگوں کا قتل عام کرنا ہے، اور اس نے شروع کر دیا قتل عام. اس سے پہلے ایک اور بڑا دہشت گرد تھا، وہ بنایا گیا بسر ابن ابی ارتات، امیر شام نے اس کو لیا ہوا تھا کرائے پر، یہ بھی بہت بڑا خوفناک قسم کا دہشت گرد تھا. ایک یہ کام کیا ان حکومتوں نے کہ خوفناک قسم کے قاتل و دہشت گرد یہ کرائے پہ رکھتے اور ان کو یہ کہتے کہ تم نے ائمہ کے پیروکاروں کو اور شیعوں کو قتل عام کرنا ہے، کرتے تھے یہ، اور آخر کار انہی کے ہاتھوں سے ائمہ کو بھی شہید کروا دیتے. یہ ایک کام کرتے تھے. دوسرا کام جعلی امام بنانا، حقیقی اماموں کے مقابلے میں جعلی امام بناتے تھے، من گھڑت امام بناتے تھے. یہ ان کو لوگوں کہتے تھے کہ وہ نہیں ہے امام، یہ ہے. ایک یہ کام کیا انہوں نے، یعنی جو بھی رسول اللہ کی حدیثیں ہوتی ائمہ کے بارے میں اسی جیسی اپنے بارے میں بھی بنوا لیتے، پیسے دے کے فیکٹریوں میں. انہیں کہتے ہیں ہمارے بارے میں بھی یہ حدیث بناؤ کہ رسول اللہ نے ہمارے بارے میں یہ فرمایا. وہ لوگ پیسے لے کے، ایک طبقہ پیسے لے کے قتل کر رہا تھا، ایک طبقہ پیسے لے کے جعلی حدیثیں بڑھا رہا تھا. جعلی حدیثیں، اب توجہ کریں، جعلی حدیثیں گڑنے والوں نے پیسے بنو امیہ دیتے تھے، یوں نہیں تھا کہ یہ جعلی حدیثیں گھر کے اور شیعوں کے علاوہ دوسروں کی کتابوں میں ڈالتے تھے، نہ، یہ جعلی حدیثیں گھر کے شیعہ کی کتابوں میں بھی ڈال دیتے تھے۔ ایک آدمی نے، ایک نے اعتراف کیا، کہا کہ میں نے پیسے لے کر 4000 حدیثیں گھر کے میں نے امام صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب کر کے میں نے کتابوں کے اندر ڈال دی۔ ایک آدمی کی یہ کارکردگی ہے، 4000 حدیثیں جعلی۔ کون سی جعلی حدیثیں؟ جن میں انہوں نے آئمہ کو کہا کہ یہ امام نہیں ہے، آئمہ کو کہا کہ یہ امام نہیں ہے، بلکہ یہ تو مقام معاذ اللہ مقام الوہیت پر فائز ہے، امام نہیں ہے، اللہ ہے یہ۔ جعلی حدیثیں گھر کے آئمہ کے نام سے منسوب کی انہوں نے، کئی گروہ پیدا کیے۔ یہ جتنے گروہ بناتے تھے یہ سب حکومتی پیسے سے بنتے تھے۔ تیسرا کام امامت سے دور کرنے کے لیے شیعوں کے اندر گروپ بناتے، پیسے گورنمنٹ دیتی۔ توجہ کریں آپ کیا کرتے تھے، یعنی قاتل بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے، دہشت گرد بھی، بہت سارے دہشت گرد پالے ہوئے تھے، اور جعلی حدیثیں گڑھنے والے، اور خطیب۔ میں تیسرا کام ذکر کرنے سے پہلے یہ بھی ذکر کر دوں کہ صرف بنوؤں میں، یعنی 9000 خطیب، 9000 تقریریں کرنے والے لوگ ممبر پر بیٹھ کر، جن کو تنخواہ بنو امیہ دیتے تھے، حکومت سے تنخواہ ملتی تھی، 9000 علماء، 9000 خطیب سرکاری، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ ممبروں پہ بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کریں دین کے بارے میں، یعنی دینی تعلیمات کو الٹ پلٹ کے ایر پھیر کر کے بیان کریں، لوگوں کو گمراہ کریں۔ 9000 صرف ایک حکومت کے اندر یہ 9000 آدمی انہوں نے بنائے، جو جمعے کے خطبے دیتے مثلا، جو لوگوں کو، جو کچھ بنو امیہ کی حکومت سے ان کو کہا جاتا کہ یہ تبلیغ کرو، یہ تبلیغ کرتے۔ ان کا ایک کام یہ ہوتا تھا کہ امیر المومنین کو ممبروں پر برا بھلا کہیں، امیر المومنین کو ممبروں پر برا بھلا کہیں۔ یہ ساری باتیں دھیان سے سننی ہے آپ نے، نتیجہ آپ نے لینا ہے۔ میں بات، وہ کہتے ہیں شروع میں نے کرنی ہے، نتیجہ آپ نے لینا ہے۔ اگر نتیجہ لے لیا آپ نے تو میں سمجھوں گا، بڑے غور سے سنی ہے باتیں، اگر نتیجہ نہیں لیا آپ نے تو پھر میں پھر اول سے شروع کروں گا، ساری بات دوبارہ شروع کروں گا۔ لہذا ٹھنڈی رات ہے، سردی ہے، تو نتیجہ صحیح لینا آپ نے، ورنہ پھر شروع کر دو۔ والے 9000 بندے انہوں نے، ان کا ایک کام میں نے یہ بتایا، ایک کام یہ کرتے تھے، مثلا قرآن کی آیتیں پڑھتے، آیت قرآن کی پڑھتے، وہ صحیح پڑھتے، قرآت کے ساتھ پڑھتے، قاریوں کی طرف پڑھتے، تجوید کے ساتھ پڑھتے، لیکن جب اس کا معنی کرتے تو غلط معنی کرتے۔ ترجمہ اس کا غلط کرتے، آیات کا ترجمہ غلط کرتے، مثلا تقدیر کا معنی غلط کریں گے، قضاء و قدر کا معنی غلط کریں گے، قبر کا معنی غلط کریں گے، حساب کتاب کا معنی غلط کریں گے، نماز کا معنی غلط۔ پڑھتے تھے آیتیں صحیح، لیکن جب معنی کرتے تھے غلط معنی کرتے تھے۔ یہ ایک کام کرتے تھے، ماہر تھے بہت زیادہ۔ اور ایک کام ساتھ انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ آئمہ کی توہین کرو، امیر المومنین کی توہین کرو، اور کھلے بندوں ممبروں کے اوپر توہین کرتے تھے، بہت برا بلا کہتے تھے، بہت زیادہ۔ بنو امیہ کے ایک بادشاہ نے، جس کا نام عمر ابن عبدالعزیز ہے، یہ آیا اور اس نے آ کر پابندی لگائی کہ یہ غلط کام ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ امیر المومنین کا کیا مقام ہے، اس شخص نے آ کر روکا ان کو اور بجٹ بند کیا سرکاری، کہا کہ اس مقصد کے لیے اب حکومت کوئی بجٹ نہیں دے گی، ورنہ لاکھوں درہم اور دینار اس کام کے لیے خرچ ہوتے تھے سالانہ۔ اس نے آ کر پابندی لگائی۔ یہ ایک کام کرتے تھے۔ ایک کام جو اور، یہ چوتھا کام ہو جائے گا جو ابھی عرض کر رہا ہوں، ایک یہ کرتے تھے کہ امامت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے خود اندر گروپ بناتے تھے، امامت کے ساتھ مربوط لوگوں کے گروپ بناتے، دھڑے بناتے، تنظیمیں بناتے۔ ان کی پیسہ گورنمنٹ دیتی، بنو امیہ دیتے، شیعوں کو، بس شیعوں کو پیسہ دیتے، وہ بہت خوش ہوتے کہ دیکھو شیعوں کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں، بہت ہمدردی ظاہر کرتے کہ دیکھو کتنا پیسہ دے رہے ہیں. لیکن وہ کس لیے دیتے؟ وہ اس لیے دیتے پیسہ تاکہ یہ بڑا شیعہ لیڈر یہ اپنا ایک گروپ بنا لے, دوسرے کو دیکھتے, مثلا دیکھتے اس علاقے میں خانپور میں کون ہے بڑا اثر رسوخ والا بندہ جس کے پیچھے چند آدمی چلتے ہوں, اس کو آ کر پکڑیں گے, آ کر کہیں گے کہ یہ لو پیسے اپنا گروپ بناؤ, تم کیوں دوسروں کے پیچھے چلتے ہو, تم کیوں چھوٹے چھوٹے لوگوں کی باتیں مانتے ہو, تم تو خود ایک حیثیت ہے, شخصیت ہے, تم تو خود ایک پرسنالٹی کی مالک ہو. لہذا اس طرح اس میں ہوا بھرتے اور اس کو پیسے بھی دیتے, وہ ایک اپنا گروپ بنا لیتا. اور کئی لوگ نادان جاہل ایسے تھے جو دھوکے میں آ جاتے گروپ بنا کر, اور یہ گروپ بعد میں اتنا ہو جاتا کہ خود امام کے مقابلے میں آ جاتا یہ گروپ, یہ کام کرتے. کئی اماموں کے مقابلے میں ایسے گروپ آئے. سب سے پہلا گروپ جو انہوں نے بنا کے کھڑا کیا وہ امام سید ساجدین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا کے بعد ایک گروپ بنایا, خود سید ساجدین کے مقابلے میں کہا کہ یہ امام ہے نا گھر سے نکلتے ہیں, پروپوگنڈا کیا امام سید ساجدین کے بارے میں, کہا یہ کیسے امام ہے گھر سے نہیں نکلتے بیٹھے رہتے ہیں فلاں ہیں, اب تم نکلو باہر اور یہ نعرے لگاؤ یہ باتیں کرو. وہ لوگ ان کی باتوں میں اور امام کے مقابلے میں خود امام کے پیروکاروں نے گروپ بنا لیا. پہلے گئے محمد ابن حنفیہ کو امام مان لیا, کہا سید ساجدین ہمارے امام نہیں ہے بلکہ محمد ابن حنفیہ امام ہے, یعنی امام حسن امام تھے, امام حسن کے بعد امام حسین امام تھے, کہا کہ امام حسین کے بعد ان کے بیٹے نہیں بلکہ ان کے بھائی امام ہیں محمد ابن حنفیہ جو علی علیہ السلام کے بیٹے تھے. اب یہ کام کروایا انہوں نے, کیا انہوں نے محمد ابن حنفیہ کو کہا یہ امام. اس کے بعد پھر یہ چلتا رہا یہ سلسلہ, اور جوں جوں آگے زمانہ بڑھتا گیا حکومتیں یہ کام کرتی گئیں شیعوں کے اندر پیسہ تقسیم کر کے گروپ بنانا اور ان گروپوں کو لا کر امام کے مقابلے میں کھڑا کر دینا. بہت بڑے بڑے گروپ بنے ہیں, مثلا افتحی گروپ بنا ہے, واقفی گروپ بنا ہے, اسماعیلی, یہی اسماعیلی جو بنے ہیں شش امامی یہ بنے, اور بہت سارے ہیں. ہمیں اس پہلو کا اتنا بتاتے نہیں ہیں, ذکر نہیں ہوتا ممبروں کے اوپر, چونکہ شیعوں نے خود پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یہاں پر بالکل نہ مذہب شیعہ بیان کرنے, نہ تاریخ شیعہ بیان کرنی ہے, نہ نہج البلاغہ بیان کرنی ہے, نہ ائمہ کے اقوال بیان کرنے ہیں, اپنا اینشنٹ بیان کرو. اگر اپنا اینشنٹ بیان کرو اس کی اجازت ہے, ائمہ کی کوئی بات کرنے پر پابندی, یہ پابندی اٹھانی چاہیے شیعوں کو. ادھر بینر لگا کے لگاؤ مجلسوں کے اندر کہ ہماری مجلس میں نہج البلاغہ پر کوئی پابندی نہیں ہے, قرآن پر کوئی پابندی نہیں ہے, صحیفہ سجادیہ پر کوئی پابندی نہیں ہے, امام صادق کی تعلیمات پر کوئی پابندی نہیں ہے, تاریخ پر کوئی پابندی نہیں ہے, تاکہ یہ خطیب جو آتے ہیں ممبر پر یہ کھل کے بیان کریں یہ حقائق سارے. البتہ اگر مطالعہ کر کے آئیں پڑھ کے آئیں تو, چونکہ مجلسیں اتنی ہوتی ہیں کہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا کتاب پڑھنے کا کہ مثلا مطالعہ کر کے آئیں, لیکن مطالعہ کر کے آئیں یہ حقائق ہیں یہ ہمیں بتائیں گے وہ. کہ بہت زیادہ گروہ آئے, اتنے گروپ بنے جو ائمہ کے مقابلے میں شاید کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ایک کتاب ہے آغا جانتے ہیں, انہوں نے پڑھی ہوگی, لیکن آپ کے مطالعے کے لیے بھی ہے یہ کتاب, آپ پڑھ سکتے ہیں آپ, ملل و نہل کے نام سے ہے ایک کتاب ہے, ہمارے علماء نے بھی لکھی ہے, اہل سنت کے علماء نے بھی لکھی ہے. معروف ترین کتاب شہرستانی کی ہے, شہرستانی ایک بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ملل اور نہل کے نام سے, ملل و نہل. اور ایک ہمارے آج کے موجود علماء میں سے ہیں, انہوں نے بھی ملل و نہل لکھی اور بڑی لکھی ہے ان سے, آیت اللہ جعفر سبحانی دامت ذیل العالی حوزہ علمی قوم کے بہت جید مجتہدین میں سے ہیں, انہوں نے بہت شاید 8 یا 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے ملل و نہل. ملل و نہل یعنی وہ فرقے اور گروہ جو مذہب کے اندر شیعہ کے اندر اور اہل سنت کے اندر بنتے رہے, اور کس نے بنائے کیا ہوا, اور یہ بہت تفصیل سے سینکڑوں مذاہب ہیں, سینکڑوں فرقے بنائے گئے ہیں. یہ ایک کام حکومتیں کرتی رہی ہیں. ایک کام انہوں نے یہ کیا, پانچواں شاید ہو جائے گا یہ کام, حکومتیں لوگوں کو امامت سے دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا, جس طرح جعلی حدیثیں بنائیں, جعلی امام بنائے, جعلی گروپ بنائے, سب کچھ کرتے رہے. ایک کام یہ کیا کہ امامت سے دور کرنے کے لیے جعلی مناسبتیں بنائیں، جعلی مناسبتیں جن کی کوئی تاریخی حقیقت سند نہیں ہے، کہ یہ جعلی مناسبت کیا فائدہ دے گی، تمہیں کیا فائدہ دیتی ہے جعلی مناسبت؟ اب جعلی مناسبت یہ فائدہ دیتی ہے کہ کم از کم انسان جعلی چیز کے پیچھے لگا رہتا ہے، حقیقی چیز کے پیچھے نہیں آتا. جس طرح مثلا یہ کام ہوتا ہے ہمارے یہاں، شاید آپ میں سے بھی بعضوں نے کیا ہو یا آپ کے سامنے کیا ہو، کسی اور نے کیا ہوگا. مثلا فرض کریں گھر میں گلاس ٹوٹ گیا، کسی سے، بچے سے، بچی سے، عورت سے، مرد سے گلاس ٹوٹ گیا، اور گھر میں والد بہت سخت طبیعت کا ہے یا ماں بہت سخت طبیعت کی ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے اس نے گلاس توڑا ہے جس نے، تو وہ اس کو آ کے سزا دیں گے یا برا بھلا کہیں گے. اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک جعلی کہانی بنا لیتے ہیں، توڑا اس نے خود ہے لیکن یہ حقیقت چھپانے کے لیے ایک جعلی کہانی بناتا ہے. مثلا کہ یہ گلاس ٹوٹا کیسے ہے، مثلا کہے گا یہ مرغی نے توڑ دیا، یہ پرندے نے توڑ دیا، یہ کبوتر نے توڑ دیا، یہ مہمان نے توڑ دیا، یہ چھوٹے بچے نے توڑ دیا، شیرخوار نے جو اٹھ ہی نہیں سکتا. اس طرح کی کہانی بناتے ہیں کس کے لیے، تاکہ حقیقت چھپ جائے. حقیقت چھپانے کے لیے جعلی کہانیاں بنائی جاتی ہیں، پھر یہ جعلی کہانیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ کام کریں آپ. اب توجہ کریں کہ یہ سارے کام بنو امیہ نے اور بنو عباس نے اور ان حکومتوں نے کیے تاکہ لوگوں کو امامت سے دور رکھا جائے، اور بڑی کامیابی سے انہوں نے یہ کام کیا، یعنی واقعاً مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو امامت سے دور کر دیا. یہ امام راضی، فخر راضی، نام سنا ہوگا آپ نے امام راضی، فخر راضی کا نام سنا ہے، بہت بڑے جید امام ہیں اور عالم ہیں اہل سنت کے، تفسیر لکھی انہوں نے بڑی عظیم، تفسیر کبیر کے نام سے، اور بہت بڑے فیلسوف، بہت بڑے علم کلام کے ماہر، عقائد کے ماہر، اور ہر علم کے اندر بہت بڑا نام ہے یہ امام راضی و فخر راضی. ابھی تک بڑی قدر کی نگاہ سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، شاید 800-900 سال پہلے، 9 صدیاں پہلے گزرے ہیں یہ. انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ بنو امیہ نے جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اہل بیت سے اور امامت سے دور کیا ہے. سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے بنو امیہ نے، کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو اہل بیت سے اور امامت سے دور کیا ہے. خب یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ کام حکومتوں نے کیا ہے، اور لوگ بھی، زہر عوام ہے، عوام تو تحقیق نہیں کرتے، عوام جدھر جھنڈا کوئی اٹھائے ادھر پیچھے چل پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں. لہذا یہ کام آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی آپ دیکھیں کوئی بھی جھنڈا ہوتا ہے عوام اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں.
صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اب یہ کام جو انہوں نے انجام دیا،
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالہ،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
یا
شاہلیہ،
زندہ آباد،
جدیدیہ،
مردہ آباد،
آباد بلندتر، سلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جعلی مناسبتیں بنائیں. مثلا ایک میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ عاشورہ، عاشورہ و کربلا بہت اہم چیز ہے تاریخ اسلام کے اندر. بنو امیہ نے کوشش کی کہ عاشورہ کو جعلی عنوان دیا جائے، بہت پیسہ خرچ کیا انہوں نے، مثلا جعلی من گھڑت مناسبتیں بنائیں عاشورہ کو لوگوں سے لینے کے لیے، چونکہ امامت کے مکتب میں عاشورہ بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے. کربلا امامت کا قیام ہے ظلم کے خلاف، طاغوت کے خلاف. بنو امیہ جو خود ظالم تھے، انہوں نے اس سے دور کرنے کے لیے عاشورہ کے لیے جعلی مناسبتیں بنائیں. جعلی مناسبتیں کیا تھیں؟ ایک یہ کہا کہ عاشورہ مثلا خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، برکت کا دن ہے، اس دن شکرانے کے روزے رکھنے چاہیے. آپ دیکھیں ابھی بھی رکھتے ہیں لوگ بعض، انہوں نے عاشورہ کو یہ، ابھی مثلا عاشورہ جب آتا ہے تو ہمارے ٹی وی چینل جاہلوں کو، نادانوں کو بٹھا کے اور انہیں کہتے ہیں جی عاشورہ کے بتاؤ، تو وہ بیٹھنے کے شروع کر دیتے ہیں، عاشورہ بڑا برکت والا دن ہے، بڑا احترام والا دن ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، اور پھر اس کی مناسبتیں کیا ہیں؟ وہ جو کچھ تاریخ میں سنا ہے انہوں نے وہ سارا عاشورہ کی طرف نسبت دے دیتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کیا ہوا؟ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، نوح کی کشتی کنارے لگی، یوسف کنویں سے باہر آئے، یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ کس نے کہا آپ کو یہ سب کچھ عاشورہ کو ہوا ہے؟ خود سے جعلی مناسبتیں بنا کر یہ ساری چیزیں عاشورہ سے منسوب کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ یزید نے جو ظلم کیا ہے بنو میں، یعنی وہ چھپ جائے اور حسین کی عظمت چھپ جائے، یہ شہادت کا مکتب چھپ جائے۔ اس سے چھپانے کے لیے انہوں نے عاشورہ کو جعلی عنوان دینا شروع کر دیے۔ خوب، اب الحمدللہ شیعہ کو پتا ہے کہ عاشورہ کی حقیقت کیا ہے، لیکن دوسروں کی نظروں کے سامنے انہوں نے عاشورہ چھپا دیا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ ہیں عاشور کے دن روزہ رکھتے ہیں، عاشور کے دن شکرانہ ادا کرتے ہیں، عاشور کو وہ کہتے ہیں یہ آج بڑا برکت والا دن ہے، جشن مناتے ہیں۔ خوب، ایسے لوگ موجود ہیں، یہ لوگ، یہ کون ہیں جنہوں نے بنو امیہ کے پیسے سے خرچ جو پیسے کیے انہوں نے، اور عاشورہ کا عنوان بدلنے کے لیے جو انہوں نے کوشش کی، یہ اس فریب میں، اس دھوکے میں آ گئے ہیں، دھوکے میں آ گئے ہیں۔ یہ کام صرف انہی کے اندر نہیں ہے، اور بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں جن کا میں نام نہیں لے رہا، بہت سارے اور بھی ایسے واقعات ہیں جن کو انہوں نے بدلنا چاہا۔ ان میں سے ایک کام یہ نو ربیع الاول ہے۔ نو ربیع الاول روز امامت ہے، اور یہ بہت اہم ہے روز نو ربیع الاول ہمارے لیے۔ کیوں؟ کہ ہمارے زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی نو ربیع الاول نو ربیع الاول کی حیثیت اسلام میں وہی ہے جو غدیر کی حیثیت ہے، جو غدیر کا مقام ہے۔ وہ غدیر کے دن کیا ہوا آپ دیکھیں، شیعہ کو پتا ہے، باقیوں کو کچھ بھی پتا نہیں۔ انہیں پوچھے غدیر کو کیا ہوا، کہتے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں، کچھ ہوا کیا نہیں ہوا۔ اور آپ کے رسول اللہ نے یہ کام انجام دیا ہے، رسول اسلام نے، رسول اللہ نے یہ کام انجام دیا ہے کہ حج پہ لوگوں کو بلایا، ساری امت کو، اور پھر 1,00,000 یا اس سے زیادہ حاجیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے، کھڑا کر کے جوفا کے مقام پر، وہاں پر حضرت نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر اپنا جانشین، اپنا وصی متعارف کروایا، اور فرمایا کہ میرے بعد میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ مولا ہیں۔ لیکن یہ انہیں اعلان پسند نہیں آیا، چونکہ پسند نہیں آیا لہذا اس کو موڑنے کے لیے کچھ اور باتیں بنا کے منسوخ کر دی، تاکہ غدیر چھپ جائے، غدیر کی طرف لوگوں کی توجہ نہ ہو۔ خوب، بڑے، ایک بہت بڑے طبقے کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب حکومتیں پیسہ خرچ کرتی ہیں تو مثلا ابھی دیکھیں آپ کی موجودگی میں یہ لانگ مارچ ہوا، کتنا پیسہ لگا؟ پیسہ لگا یا نہیں لگا؟ اس میں لگا، کتنا لگا ہوگا؟ کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ لگا ہے۔ کروڑوں روپے میں اتنا لانگ مارچ نہیں ہوتا، کروڑوں روپے میں چھوٹا موٹا لانگ مارچ ہوتا ہے، اتنا اربوں روپے میں ہوتا ہے۔ خوب، یہ اربوں روپے لگائے تو ظاہر کسی نے لگائے ہیں، خرچ کیے ہیں، دیے ہیں پیسے، اور جس نے دیے یوں تو نہیں ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کی مغفرت کی نظر کی ہوئی تھی کہ شیخ الاسلام لانگ مارچ کریں گے، میں ان کو اتنے مصروف پیسے دوں گا۔ ظاہر ہے اس کے کوئی مقاصد تھے پیچھے، ان مقاصد کے لیے انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، اور حکومتیں کرتی ہیں بڑے بڑے مقاصد کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہیں۔ مثلا یہ ملالہ، یہ لڑکی جو بہت بدقسمت لڑکی ہے، یہ اس لیے بدقسمت ہے کہ اس کا نام استعمال ہوا ہے مسلمانوں کو غافل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو رسول اللہ کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کرنے سے روکنے کے لیے اس لڑکی کا نام استعمال ہوا ہے۔ پتہ نہیں اور کتنے فتنے اس لڑکی کے نام سے ہوں گے۔ ابھی ظاہر ہے جو نوجوانی میں ہی رسول کے خلاف جس کا نام استعمال ہوا، اب پتہ نہیں آگے جا کر کیا کیا اس کو استعمال۔ ابھی کہتے ہیں اٹلی نے اس کو اپنے ملک کی نیشنلٹی دے دی، اور کیا کر دیا، اور کیا۔ اب یہ سب کچھ انہوں نے اتنا پیسہ لگایا اس لڑکی کے لیے، اس کو زخمی کرانے کے لیے پہلے پیسے دیے، گولی چلانے کے لیے. وہ ساتھ والی مر گئی, اس کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی تھی وہ گولی لگی مر گئی. جو مر گئی اس کا کوئی نام
نہیں,
کسی کو نام بھی نہیں آتا اس کا نام کیا ہے. اور جو زخمی ہوئی اس کو آسمانوں پہ لے گئے ہیں. کیوں پیسہ اتنا لگایا؟ ہماری حکومت, ہماری فوج, ہمارا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, کیبنٹ, سب کے سب اس ڈرامے کے اندر چلے گئے, چونکہ اس کے پیچھے ایک مقصد تھا ان کا. وہ مقصد انہوں نے حاصل کرنا تھا اور وہ مقصد حاصل کر لیا انہوں نے. وہ کیا مقصد تھا؟ کہ اس کو دنیا کے اندر اتنا ڈرامہ رچائیں کہ لوگ رسول اللہ کا موضوع ہی بھول جائیں. یہ جو توہین ہوئی ہے رسول اللہ کی, بے حرمتی, اور سارے لوگ احتجاج کرنے اترے ہیں, یہ موضوع بھول جائیں اور ملالہ کے پیچھے پڑ جائیں. اب یہاں پر دوبارہ انہوں نے یہ لانگ مارچ اتنا پیسہ خرچ کیا تاکہ کچھ چیزوں سے لوگوں کو دور کر دیں. یہی کام نو ربیع الاول کے لیے بھی کیا گیا ہے. نو ربیع الاول امامت کا دن ہے, امامت کا دن ہے, اور غدیر جیسی حیثیت ہے اس کی. آج کے زمانے کے لیے غدیر جتنی اہمیت رکھتا ہے نو ربیع الاول. کیوں؟ کہ غدیر میں امام بعد از رسول اللہ امام اول کی امامت کا اعلان تھا, اور نو ربیع الاول کو امام آخر کی امامت کا اعلان ہے. دو امامت کے دو حاشیے, ایک غدیر اور ایک نو ربیع الاول. امام زمانہ کی امامت یہاں سے آغاز ہوتی ہے. لیکن آپ کسی بھی شیعہ سے پاکستان میں, انڈیا میں پوچھیں, وہ آپ کو جعلی من گھڑت چیزیں بہت بتائے گا. جس طرح وہ عاشورہ پہ ٹی وی پہ آ کے بتاتے ہیں کہ نوح کی کشتی کنارے لگی, اس کی توبہ قبول ہوئی, فلاں کام یہ ہوا, فلاں یہ ہوا. خوب بندہ خدا, عاشورہ کو تجھے من گھڑت چیزیں یاد ہیں, تجھے شہادت حسین یاد نہیں؟ تو بھول کے بھی تیرے منہ سے نہیں نکلتا کہ اس دن آل رسول و نواسۂ رسول شہید ہوئے ہیں. من گھڑت چیزیں بیان کر رہا ہے کہ اس دن کشتی چلی, اس دن کشتی رکی, اس دن کشتی پھنسی, اس دن کشتی نکلی, اس دن یہ ہوا, اس دن وہ ہوا, اس دن مچھلی اٹھی, اس دن مچھلی پھدکی, اس دن فلاں ہوا. یہ ساری باتیں تو جعلی من گھڑت کر رہا ہے. تو جو روز روشن کی طرح واضح وہ کیوں نہیں بتاتا لوگوں کو؟ اور یہی حال دیکھیں نو ربیع الاول کو. نو ربیع الاول کو کیا ہوا؟ عجیب و غریب قسم کی داستانی, خلاف تاریخ, کہ تاریخ میں ان کا کوئی کسی قسم کا سراغ نہیں ملتا. وہ ساری مشہور کر دی گئی اور شیعہ نے وہ ساری سن لی, پلے باندھ لی. لیکن جو اصل ماجرا تھا نو ربیع الاول کا وہ بھول گئے ہم. وہ بھول گئے. وہ کیا تھا؟ وہ ہمارے زمانے کے امام کی امامت. خب اپنے زمانے کے امام, آج مثلا نو ربیع الاول کی رات ہے, شب نو ربیع الاول ہے, آج پورے پاکستان میں شیعہ کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہی جیسے غدیر میں کرتے ہیں وہی کام کرنا چاہیے تھا. امام زمانہ کی امامت کا آغاز, جشن آغاز امامت امام زمان ہونا چاہیے تھا. لیکن آج پورے پاکستان کا سروے کر لیں, آپ بیٹھ جائیں, ایس ایم ایس کر لیں, ٹی وی دیکھ لیں, پوچھ لیں فون کر کے, پورے پاکستان میں سوائے خانپور کے کہیں بھی امام زمانہ کی امامت کا ذکر نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا ہے. من گھڑت چیزوں کی طرف اشارے کریں گے. اور ایک بہت ہی ظالمانہ چیز جو نو ربیع الاول کے لیے, یہ بنو امیہ سے بدتر دشمن ہیں, جنہوں نے بنو روز امامت امام زمان, جس طرح دیکھیں نا عاشورہ کو جشن بنا دیا, جنہوں نے عاشورہ کو شکرانے کا دن جن لوگوں نے بنایا, عاشورہ کو جشن کا دن جن لوگوں نے بنایا, کتنا ظلم کیا انہوں نے, کیا حقیقت چھپانا چاہیے. اسی طرح بہت بڑا ظلم نو ربیع الاول کو کیا, اور اس میں بہت جوہلا شامل ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک من گھڑت جعلی حدیث. تمام علماء نے تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ جعلی اور من گھڑت ہے اور جھوٹی ہے یہ حدیث, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کے راوی بھی سارے جھوٹے اور من گھڑت ہیں, کوئی راوی بھی صحیح نہیں ہے اس کا. اور یہ حدیث بڑھائی گئی کیا کہ روایت نقل کرتے ہیں کہ فلاں نے روایت نقل کی ہے کہ نو ربیع الاول کو شریعت اٹھ جاتی ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ, شریعت خدا اٹھ جاتی ہے نو ربیع الاول کو؟ شریعت خدا اٹھانے والا یہ تو یزید سے بھی بڑا ملعون ہے, تو بنو امیہ سے بھی بڑا ملعون ہے. بنو میں یہ شریعت اٹھاتے نہیں تھے، توڑ مروڑ کے پیش کرتے تھے، پیسے لگاتے تھے تاکہ اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے. لیکن ابھی جو ہلا ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا حدیث لوگوں کو سنائی ہوئی ہے؟ جی نو ربیع الاول کو حرام حلال سارا ختم ہو جاتا ہے، کوئی چیز حرام نہیں. یہ باقاعدہ ترویج کی جاتی ہے اس بات کی. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ امام زمانہ کی امامت کا دن شریعت کے والی، شریعت کے وارث کی امامت کے دن، اس دن کو یہ عنوان دے دینا، اس دن کو یہ کہنا کہ اس دن جو کرو سب جائز ہے. اور بعض اوٹ پٹانگ حرکتیں انجام دیتے ہیں، ناروا کام کرتے ہیں. عزیزان یہ نہیں ہے تشیع، یہ سب سن لیں، شیعہ بھی سن لے، غیر شیعہ بھی سن لے. چونکہ نو ربیع الاول کو جو ہلڑ بازی کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے جو ظلم ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں، توجہ کریں. آپ یہ دہشت گرد، یہی حجاج، آج کے حجاج ابن یوسف، آج کے قاتل و دہشت گرد و بھیڑیے، آج کے درندے جن جو شیعہ کے قتل عام میں ملوث ہیں، ان کو بڑکانے کے لیے، شیعہ کے خلاف بڑکانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ انہیں کچھ شیعوں کی طرف سے کچھ میٹر دکھایا جاتا ہے کہ شیعہ یہ ہے. جیسے مثلا شیعہ کو اگر بڑکانے کے لیے کوئی بندہ آئے یہاں آ کر کہے جی شیعہ کے خلاف فلاں مسجد میں یہ کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مثلا فرض کر لیں کہ شیعہ کے اماموں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، شیعہ تو تیش میں آ جاتا ہے نا. پھر مثلا فرض کریں امام تو بہت مقدس عرفا اعلی چیزیں، اگر کہیں یہ کہا جائے کہ علم کی توہین ہو گئی ہے، کسی جگہ علم کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو شیعہ کیا کرے گا؟ گھر میں بیٹھا رہے گا؟ نہیں، وہ تو جان کی بازی لگا دے گا، بھائی اس کو میں زندہ ہی نہیں چھوڑتا جو علم کی بے حرمتی کرتا ہے. علم کی بے حرمتی کرنا یہ قابل برداشت شیعہ کے لیے نہیں ہے. ہو اب اگر کوئی واقعاً شیعہ کو بھڑکانا چاہتا ہے، آگ لگانا چاہتا ہے، فتنہ بڑھانا چاہتا ہے، تو کیا کرے گا؟ علم کی بے حرمتی کرے گا. علم کی بے حرمتی کر کے فلم بنا کے آپ کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو فلاں جگہ پر علم کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور پھر آ کر آپ کو جب دکھائے گا آپ دیکھ کر تیش میں آ جائیں گے، بھڑک اٹھیں گے اور دوڑ پڑیں گے، ان پر حملہ کر دیں گے، مارنے کے لیے چلے جائیں گے آپ. یہی کام شیعہ کے خلاف ہوا ہے. کچھ نادان لوگوں نے اس دن کو پہلے یہ جعلی عنوان دیا کہ شریعت ختم ہو گئی ہے. شریعت جب ختم ہو گئی تو اب کیا کرو؟ اب سارے جو غلطی گناہ کر سکتے ہو کرو، وہ گناہ انہوں نے کیا. اور بعض مذہبوں کے ان کے مقدسات کی بے حرمتی کی، توہین کی، اس توہین کی فلمیں بنائیں، ریکارڈنگ کی، ابھی بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دہشت گردوں نے جو ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں ان پر جا کر دیکھیں، یہ موجود ہے. میں صرف ایک واقعہ ایک عالم دین نے نقل کیا ہے تو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. یہ واقعہ یہ ہے کہ عراق کے اندر، یہ عراق کا واقعہ ہے، پاکستان کا نہیں ہے، عراق کے اندر ایک عالم دین یہ واقعہ بتاتے ہیں. کہا کہ میرا ایک دوست تھا اہل سنت، تو وہ مجھے لے کے چلا گیا کہ کردستان کے علاقے میں، کہ او میں آپ کو اپنے علاقے میں لے جاتا ہوں. کہا میں چلا گیا اس کے ساتھ، علاقہ دیکھا سارا کچھ، اور یہ شیعہ تھا وہ سنی تھا، دونوں دوست تھے آپس میں، آنا جانا تھا ان کا آپس میں. اور کہا کہ جب میں گیا تو اس نے کہا کہ آج ہمارے ہاں ایک بڑی خاص تقریب ہو رہی ہے، آپ اس تقریب میں آؤ، وہاں پر آؤ بیٹھو، دیکھو کیا ہوتا ہے. لے گیا، کہا میں بھی جا کے بیٹھا. جب بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک جوان کو لے کر آئے، اور وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا، اس کے گلے میں زنجیریں، ہاتھوں میں بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ہتھکڑیاں، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے، مارتے ہوئے، وہ لو لوہان تھا، اس کے سر سے، ناک سے، منہ سے خون بہ رہا تھا، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، جسم اس کا زخمی تھا، اور اس کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے، اور لا کر اس کو بیچ میں بٹھایا انہوں نے. بٹھانے کے بعد وہ کسائی والا ٹوکا جو ہوتا ہے، وہ ٹوکا لے کر آئے، اور وہ جو لکڑی ہوتی ہے تنا درخت کا، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، جس کے اوپر اڈی، وہ جس کے اوپر رکھ کر کسائی کاٹتا ہے گوشت کاٹتا ہے، وہ اڈی لے کر آئے اور ٹوکا لے کر آئے رکھا، اور وہ ٹوکا اور وہ اڈی بیچ میں رکھ کے اس جوان زخمی جو تھا، اب میں ان سے پوچھوں بھائی بتاؤ یہ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، کیوں اس کو اتنا ظلم کر رہے ہو، کیوں مار رہے اس کو، تو بتاتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے بس چپ کر کے دیکھتے رہو تم. کہا میں دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے وہ بہت زیادہ ظلم ہونے لگا، وہ ٹوکا لے آئے، وہ اڈی لے آئے یا وہ لکڑی لے آئے جس کے اوپر کسائی کاٹتا ہے، اور پھر اس کے بعد ناچنے لگے، دمال ڈالنے لگے، خوش ہوئے، جشن انہوں نے کیا. اور آخر کار کا جو وہ یہ ویشیانہ کام کرتے تھے، میں ڈر رہا تھا کہ بھائی یہ کیا کرنے والے کیا ہیں، یہ بتاتے بھی نہیں ہیں مجھے کچھ. اور آخر کار وہ کہا کہ انہوں نے جب وہ ناچ ناچ کے تھک گئے تو انہوں نے اس جوان کو پھر جوتے مارنا شروع کیے، ٹھڈے مارنا شروع کیے، پھر اس کو مارا، توہین کی، بد زبانی کی، پھر اس کے بعد اس کا سر رکھا اسی اڈی کے اوپر، لکڑی کے اوپر، اور ایک جلاد بڑا موٹا تکڑا آیا اور اس نے ٹوکا لے کر اس کا سر کاٹ دیا زندہ آدمی کو. پھر اس کے بعد انہوں نے تکبیریں لگائیں، چیخیں لگائیں، اور خوش ہوئے بہت، اور بہت برے بھلے ناروا الفاظ کہنے لگے. انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یہ کیا کیا انہوں نے. وہ کیا تھا؟ کہا کہ یہ شیعہ تھا اصل، یہ جوان، اور یہ پکڑ کے لائے تھے کسی اور جگہ سے، اور یہ 9 ربیع الاول کا دن تھا. اس دن کو لا کر انہوں نے اس کو قتل کیا اس وحشیانہ طریقے سے، اور مجھے بٹھایا، دکھایا سارا، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھ لیا سارا کچھ آنکھوں سے تم نے، اب جاؤ نجف، واپس عراق، عراق کی بات ہے، نجف میں جاؤ، وہاں جا کر بتاؤ ان علماء کو کہ تم سے بھی شریعت اٹھ جاتی ہے، ہم سے بھی شریعت اٹھ جاتی ہے، تم وہاں بیٹھ کر وہ کام کرو، ہم یہاں بیٹھ کر یہ کام کریں گے. یعنی وہ جو توہین تم کرتے ہو، بے حرمتی کرتے ہو، اس کا بدلہ ہم اس طرح سے لے رہے ہیں. اب توجہ کریں، ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اب معلوم نہیں کہاں پر کسی نادان نے، کسی جاہل نے کوئی مجلس منعقد کی، اور اس مجلس کے اندر بعض مذاہب کے مقدسات کی توہین کی، بہت برے طریقے سے توہین کی، غلیظ الفاظ استعمال کیے، فوش الفاظ استعمال کیے، اور وہ جو ریکارڈنگ ہوئی، وہ ریکارڈنگ انہوں نے دکھائی دوسروں کو، جا کر دکھائی کہ دیکھو تمہارے مقدسات کو شیعہ، یہ شیعہ ہے، اور یہ تمہارے مقدسات کو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ جو تمہارے مقدسات کی توہین کر رہا ہے، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے شیعہ کے بارے میں. تو وہ جتنے لوگوں نے وہ فلم دیکھی سب بھڑک اٹھے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ اس کے بعد ہم کسی شیعہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ یہ اس طرح سے بے حرمتی کرتے ہیں. آپ توجہ فرمائیں، اصل وہ نادان، وہ جس نے یہ کام کیا، بے حرمتی کی، وہ شیعہ نہیں تھا. شیعہ اس کو بنا کے پیش کیا گیا، جیسے فلمیں ہوتی ہیں. اب فلموں میں مثلا جو قائد اعظم بنتا ہے تو وہ قائد اعظم تھوڑا ہی ہوتا ہے، وہ تو ایک فلمی ایکٹر ہوتا ہے. اس فلم میں قائد اعظم بن جاتا ہے، اگلے فلم میں کوئی جنرل ضیاء بن جاتا ہے، اگلی فلم میں کوئی اور بن جاتا ہے. ایکٹروں کا تو کام ہے کہ ہر جگہ، کسی جگہ شیعہ بن جاتے، کسی جگہ سنی بن جاتا ہے. وہ ان کا اپنا خریدا ہوا بندہ تھا، اسے انہوں نے پیسے دیے تاکہ یہ بے حرمتی کرے، اور اس بے حرمتی کی فلم بنا کر یہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دکھائی جائے، اور انہیں اشتعال دلایا جائے، اور جب وہ مشتعل ہو جائے پھر انہیں کہا جائے کہ اب تم اس کا انتقام لو جا کر، اور وہ انتقام لینے لگے. یہ عالم کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ منظر دیکھا تو ایک تو میں وہاں بے ہوش ہو گیا، جو ہی وہ دیکھا اس پہ چلتا ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے، تو میں بے ہوش ہو گیا. بعد میں ہوش میں آیا، میں حالت بڑی خراب، بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، وہ منظر آنکھوں سے دیکھا جب، تو بعد میں آ کر میں نے پتہ نہیں تھا کہ وہ بے حرمتی کس نے کی تھی، لیکن میں نے انہیں یہ پیغام بھیجا. توجہ کریں، یہ پیغام بہت اہم ہے. یہ کہا میں نے انہیں پیغام بھیجا کہ اس طرح میں نے ایک شیعہ کو شہید ہوتے آنکھوں سے دیکھا ہے، قتل ہوتے آنکھوں سے دیکھا ہے، دہشت گردوں اور صفاقوں اور جلادوں کے ہاتھوں سے، کسائیوں کے ہاتھوں سے، اور انہوں نے اس کو قتل کرنے کا جواز تمہارا یہ عمل بنایا ہے جو تم نے کیا ہے. تو اب اس شیعہ کے قتل کا ثواب یہ تجھے ملے گا، یعنی اس قتل کا جو بھی اجر ہوگا وہ تجھے ملے گا جس نے کروایا ہے، تو نے ان کو مشتعل کیا ہے، انہوں نے مشتعل ہو کر یہ حرکت انجام دی ہے۔ عزیزان توجہ کریں، ذمہ دار ہے شیعہ، ذمہ دار قوم ہے، غیر ذمہ دار کا نام شیعہ، کوئی غیر ذمہ دار شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی غیر ذمہ دار۔ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے علی کوئی منافق تیرے چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی منافق تیرے چاہنے والا نہیں، منافق کبھی بھی محبت نہیں کرے گا علی علیہ السلام سے، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح کوئی شیعہ، کوئی علی کے ماننے والا کبھی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہو سکتا، کوئی غیر ذمہ دار نہ بات کرتا ہے نہ غیر ذمہ دار حرکت کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھو ممبر پر کوئی غیر ذمہ دارانہ باتیں کر رہے ہیں تو یقین جان لو یہ بنو امیہ کا، بنو عباس کا، آج کے یزیدی حکومت کا پیڈ ہے، اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں کر رہا ہے یہ کام آ کے ممبر پر؟ اس لیے کہ یہ تاریخ میں کراتے رہے امامت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، امامت کے پیروکاروں کے اوپر مصائب ڈھانے کے لیے، ان کا قتل عام کروانے کے لیے۔ اب یہ مسئلہ کوئٹہ میں جس صفاق آدمی نے یہ 100 سے زیادہ مومن شہید کیے ہیں، کیا وہ جانتا تھا ان کو؟ اس کی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہ جانتا تھا، آشنا نہیں تھا کہ میں کن کو مار رہا ہوں، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ کیوں مشتعل ہو کر آیا؟ اسے مشتعل بنایا گیا، کیا گیا ہے۔ دیکھیں جو خود کو حملہ کرتے اپنی جان دے دیتا ہے تو یہ معمولی نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہوتا یہ۔ جب جان دینے کے لیے کوئی آدمی تیار ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اتنا مشتعل کیا گیا ہے کہ وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ مشتعل کرنے کے لیے کیا میٹر چاہیے ہوتا ہے، کیا مواد چاہیے ہوتا ہے؟ مثلا ایک شیعہ کو اشتعال دلانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک شیعہ کو اشتعال دلانے کے لیے یہ بتائیں کہ تیرے مقدسات کی فلاں توہین کر رہا، شیعہ مشتعل ہو جاتا ہے، علم کی توہین ہو رہی ہے، یہ مشتعل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک غیر شیعہ بھی مشتعل ہوتا ہے جب اس کے مقدسات کی توہین کی فلمیں اس کی آنکھوں کے سامنے چلا کے اسے یہ بتایا جائے کہ یہ دیکھو، حالانکہ یہ جو فلم دکھا رہا ہے یہ فلم بنوائی بھی خود اسی نے ہے، جسے پیسے دے کے بنوائیے وہ بھی انہی کا اپنا آدمی ہے، ان کا اپنا آدمی۔ اس وقت ایسے بہت سارے افراد ہیں جو شیعہ کے اندر سنی بن کر اور سنی کے اندر شیعہ بن کر آ کر تقریریں کرتے ہیں۔ بس شیعہ مجلس میں آئیں گے کیا اعلان ہوگا، یہ اہل سنت کی بڑی جید شخصیات ہیں، وہ اہل سنت بن کر شیعہ ممبر پر آ کر خلفاء کی توہین کرتا ہے، وہ شیعہ سمجھتا ہے یہ تو بہت بڑا سنی ہو کر یہ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ سنیوں کے اندر جاتا ہے شیعہ بن کر یہ کام کرتا ہے، شیعہ بن کر جب یہ بے حرمتی کرتا ہے شیعوں کی، شیعہ ہے اور شیعہ بن کر اہل سنت کی مجلسوں میں شیعوں کی بے حرمتی کرتا ہے، سنی خوش ہوتا ہے کہ یہ پہلا شیعہ ہے جو شیعوں کی بے حرمتی کر رہا، وہ بھی خوش۔ دراصل کہ یہ نادان ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ کرائے کا بندہ ہے، اس کو پیسے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ان کو بھی اشتعال دلائے اور ان کو بھی اشتعال دلائے اور ایک دوسرے کے خلاف ان کو لڑائے۔ یہ آگ پاکستان میں اس وجہ سے شروع ہوئی ہے، ہمیں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے خود شیعوں کو عزیز امام، 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول امام عصر کی امامت کا آغاز ہے، جس طرح غدیر 18 ذی الحجہ امام علی کی امامت و ولایت کا آغاز ہے، یعنی اعلان ہوا، اسی طرح 9 ذی الحجہ وہ یہ دن ہے۔ اس دن کو شیعوں کو نہیں بتایا گیا تاکہ شیعہ اس دن کیا کرے، 9 ربیع الاول کو کیا حرکت انجام دے، کیا انجام دے، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ اگر کرتے بھی ہیں غیر ذمہ دارانہ کام، وہ غیر ذمہ دارانہ کام وہ مکتب تشیع، تاریخ تشیع میں ثابت نہیں ہے، یا نہ تشیع کا مکتب وہ کہتا ہے۔ تشیع کا مکتب یہ کہتا ہے کہ 8 ربیع الاول کو، تاریخ تشیع یہ ہے، 8 ربیع الاول کو امام، 11ویں امام شہید ہوئے، 9 ربیع الاول 12ویں امام، حاضر امام، موجود امام، امام عصر کی امامت کا پہلا دن ہے، آغاز کا دن ہے، اور آج عہد کا دن ہے اپنے امام کے ساتھ۔ عزیز من، امیر المومنین امام تھے لیکن شہید ہو گئے، امام حسن امام تھے لیکن شہید ہو گئے، امام حسین امام تھے لیکن 11 امام امام تھے شہید ہو گئے، اللہ کا ایک ذخیرہ ابھی باقی ہے، ایک ذخیرہ اللہ کا ابھی باقی ہے، بقیت اللہ، وہ بقیت اللہ ابھی باقی ہے جس کی امامت ہے جاری ہے، آج زمانے پر حاضر و ناظر ہے اور منتظر ہے، یہ زمانہ انتظار ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ بقیت اللہ بھی انتظار کر رہا ہے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ جب میری امامت کا پہلا دن شروع ہوتا ہے میرے پیروکاروں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آج مناسبت کیا ہے، تو میں ظہور کر کے کیا کروں جنہیں اتنا بھی نہیں پتا، میں ان میں ظہور کر کے کیا کروں، اب ہم کہتے تو الاجل الاجل، خوب الاجل کا مطلب جلدی آئیں، خوب جلدی آ کے کیا کریں، مثلا آ جائیں وہ کہیں کہ لوگوں میں آ گیا ہوں، وہ کہیں گے آپ کون ہوتے ہو آ گئے ہو، میں تمہارا امام ہوں، نہ ہمارا امام ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ ہیں، کیونکہ کوفہ والوں نے ایسا ہی کیا، امام بلایا، امام جب چلے گئے تو کہا نہیں ہمارا امام نہیں ہے، جو قوم تیار نہ ہو آمادہ نہ ہو وہ کبھی اپنے امام کا ساتھ نہیں دے سکتی، زمانہ غیبت کیوں طولانی ہوتا جا رہا ہے، کیوں بڑھتا جا رہا ہے، کیوں ہم محروم ہیں، یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے امام زندہ و موجود و حی و حاضر و ناظر امت کے اعمال پر، لیکن ہم ان کی زیارت سے محروم ہیں، اس محرومیت کا سبب کیا ہے، سبب یہ ہے کہ ہم نے ابھی معرفت حاصل نہیں کی، عزیز من اس مکتب کو پہچاننا ہے، امامت کو پہچاننا ہے، امام کو پہچاننا ہے، امامت کے تقاضوں کو پہچاننا ہے، مہم تین چیز جو ہے وہ آج کا دن، امامت کے تقاضے کیا ہے ہم سے، امامت کیا مانگ رہی ہے ہم سے، امامت کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے ہم سے، یہاں وقت ختم ہے کم ہے، میں زیادہ طولانی نہیں کرتا باس کو مطلب کو، یہ باتیں ساری ہو چکی ہیں، امامت کی وضاحت سے گفتگو کی ہے، امامت کے تقاضے ہم سے کیا ہیں، امامت کی حقیقت کیا ہے، ظاہر ہے اس سارا مکتب ایک مجلس میں پیش کرنا مشکل ہے، پیش نہیں کیا جا سکتا، نہ معقول ہے پیش کرنا، نہ ارادہ ہے، میں صرف یہ درخواست کروں گا آپ سے کہ وہ ساری چیزیں الحمدللہ ہیں، علماء نے بھی بیان کی ہیں اور موجود ہیں آپ کے پاس، کیسٹ سی ڈی میں موجود ہیں، ہر ذریعے سے موجود ہیں، آپ وقت نکالیں، امامت کو ہم نے سمجھنا ہے، امامت کے تقاضوں کو سمجھنا ہے اور امامت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے ہم نے، جب ہم امامت کے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس دن اللہ اپنے ذخیرے کو ہماری طرف بھیج دے گا، اس دن ہماری آنکھیں منور ہو جائیں گی اس نور سے، اس نور کو دیکھنے سے جو ابھی محروم ہے، آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے گا اگر ہم امامت کے تقاضے پورے کریں، عزیز من جو ہم نہیں کر پا رہے، دیکھیں ایک اور نقطہ کہ آج شیعہ کی رسمیں ختم ہو گئیں، آج ایسے ہی ہے نا، 8 ربیع الاول کو شیعہ آخری سوگ مناتا ہے، آخری ماتم کرتا ہے، آخری نوحہ پڑھتا ہے، آخری ابھی سے ایس ایم ایس چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ الوداع یا حسین الوداع، پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو عاشور کے دن یہ نوحہ پڑھا جاتا تھا، عاشور کو ہی کہہ دیتے تھے الوداع یا حسین، ابھی امام حسین استغاثہ کر رہے ہیں کہ او میرا ساتھ دو، حال میں ناصر ینصرنا، اور ہم ادھر سے کیا جواب دیتے تھے، الوداع ہم جا رہے ہیں، آپ جو آپ شہید ہو جو ہم گھر جا رہے ہیں، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا 10 دن، لیکن اب بعد میں بڑھا کے اب ہم 8 ربیع الاول تک لے آئے، بعض علاقوں میں 8 ربیع الاول تک مسلسل عزاداری ہوتی ہے، آج عزاداری ختم کر کے اور آج سے سارے کام شروع کر دیں گے، بعض تو میں نے عرض کیا نا گناہ کرتے ہیں، 9 ربیع الاول کو گناہ انجام دیتے ہیں، معصیت انجام دیتے ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ عزادار، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عزادار عزاداری کے آخری دن عزاداری ختم کر کے فوراً گناہ شروع کر دے، یہ عزادار ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا عزادار، ہو سکتا ہے یہ عزادار، عزادار بیبیوں پاک بیبیوں کا عزا کرنے والا، پاک حسین کا عزا کرنے والا، پاک اہل بیت کی عزا کرنے والا گناہ کر سکتا ہے؟ وہ یہ کس منہ سے پھر نام لے گا بھی پاک بیبیوں کا؟ ممکن نہیں ہے. لیکن بعض ایسے ہیں نادان جاہل, گناہ شروع کر دیتے ہیں, گناہ شروع کر. لیکن عام شیعہ کیا کرتا ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ عام شیعہ آج ختم, اس کی عزا ساری ختم ہو گئی, اب شادیاں شروع ہو جائیں. شادیاں روکی ہوئی تھیں, کام روکے ہوئے تھے, مکان خریدنا روکے ہوئے تھے, کاروبار روکے ہوئے تھے, چونکہ ابھی ایام میں عزا چل رہے ہیں. عزا آج ختم ہو گئی. عزا ختم نہیں ہوئی عزیز من, رسمیں ختم ہوئی ہیں. تمہاری اپنی قائم کردہ رسمیں ختم ہوئی ہیں. کربلا شروع ہے, کربلا جاری ہے, ابھی کربلا ختم نہیں ہوئی, عزا ختم نہیں ہوئی. عزا اس وقت تک رہے گی جب تک اس زمانے میں کوئی یزید باقی ہے, اس کے خلاف یہ احتجاج جاری رہے گا. رسمیں تمہاری ختم ہو گئی ہیں, جو ہم نے خود سے اپنی رسمیں قائم کر لی تھیں, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ رسمیں ہماری ختم ہوئی ہیں. رسوماتی شیعہ 8 ربیع الاول, اس کا سارا کام آج ختم ہو گیا. لیکن نظریاتی شیعہ کا کام آج سے شروع ہوا ہے, چونکہ آج اس کے امامت کی امام کا آغاز ہو رہا ہے. امامت کے پیروکار آج, اس کو پتہ ہے کہ آج تو میرے امامت نے امامت کا منصب سنبھالا ہے, چونکہ ان کے والد آج شہید ہوئے, ان کو امامت نصیب ہوئی. آج سے میں فرمان سنوں اپنے امام کا, مجھے کیا کہہ رہے ہیں. آج میدان میں آنے کا دن ہے, نہ میدان سے نکلنے کا. رسوماتی شیعہ آج سے میدان چھوڑ گیا ہے, لیکن جو امامت کا پیروکار شیعہ ہے, امامت کا پروردہ شیعہ ہے, وہ آج میدان میں اترنے کا دن ہے. عزیز میں میدان میں اترو, چونکہ ابھی بہت سارے کام ہونا باقی ہیں. آج سب سے عظیم ندا جو ہمارے امام دے رہے ہیں وہ کیا ہے, تمام امت کو اور اپنے پیروکاروں کو وہ یہ دے رہے ہیں. آج اگر امام ظہور کرتے تو سب سے پہلے ہمیں کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے یہ حکم دیں گے کہ پہلا کام میرے پیروکاروں کا یہ ہے کہ میرے جد کی بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دینی ہے, رسول اللہ کی توہین کرنے والوں کو سزا دینی ہے, انہیں بھولنا نہیں ہے. یہ ربیع الاول ہے, ربیع الاول ماہ رسول اللہ ہے, اور اس ماہ رسول اللہ میں مسلمان عاشقان رسول ان کا فریضہ کیا ہے, جو پہلے سے ہی ہر سال میلاد رسول, توجہ کریں, ہر سال پاکستان میں میلاد ربیع الاول آنے سے پہلے ہی میلاد شروع ہو جاتی تھی, لیکن یہ پہلا ربیع الاول آیا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ربیع الاول آیا کہ پہلی ربیع الاول کو رسول کی میلاد کے بجائے لانگ مار شروع کر دیا. کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ سامری بچڑا کیوں بنا کے لے کر آیا؟ سامری اس لیے بچڑا لے کر آیا تاکہ موسیٰ کے خدا سے لوگوں کو دور کر دے, ہارون کے راہ سے لوگوں کو دور کر دے, اس لیے بچڑا لے کر آیا. قوم ساری بچڑے کے پیچھے لگ گئی. عزیز من, قوم ساری بچڑے کے پیچھے لگ گئی. چند افراد ہارون کے پاس کھڑے ہوئے تھے وہ بچڑے کی طرف. ہارون کون تھے؟ وسیع تھے موسیٰ کے, جانشین موسیٰ تھے. چند افراد ہارون کے پاس کھڑے ہوئے تھے, باقی سارے بچڑے کے پیچھے چلے گئے. عام دنوں میں موسیٰ موسیٰ کرتے تھے, اور جب موسیٰ واپس آئے تو بچڑے کے پیچھے چل رہے تھے. چند افراد وسیع موسیٰ کے پاس کھڑے ہوئے تھے, وہ بچڑے کی طرف نہیں گئے. آج بھی عزیزان آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ کی بے حرمتی ہوئی تو سب سے پہلے شیعوں نے قدم اٹھایا پاکستان میں, اور اس شیطان کو جا کر انہوں نے اس کا پرچم سرنگون کیا ہے, اور اس راہ میں جانیں دی ہیں انہوں نے. اور ابھی بھی وہ جو سارا سال لوگوں کا کان کھاتے رہتے ہیں میلاد میلاد کر کے, جب میلاد کے دن آئے تو پہلی ربیع الاول کو بچڑا جمہوریت کا لے کر اسلام آباد آ گئے کہ قوم کو بچڑے کے پیچھے لگا دیں. اب یہاں پر کون میدان میں اترے گا؟ جس طرح اس وقت رسول کا وسیع ہارون تھا, اور ہارون کے ساتھ جو چند آدمی تھے وہ بچڑے کی طرف نہیں گئے, وہ موسیٰ کی طرف رہے, اسی طرح آج بھی کون رسول اللہ کی حرمت بچائے گا؟ جو وسیع رسول کے ماننے والے ہیں. مسیح رسول کے ماننے والے ہیں وہی آ جائیں گے. کیوں کہ اس وقت رسول پر اگر کوئی سخت وقت آتا تو علی جاتے تھے مدد کے لیے, اور کوئی بھی نہیں جاتا تھا. احد میں سب چھوڑ کے بھاگ گئے, علی نے رسول اللہ کو بچایا. خیبر فتح نہیں ہوتا تھا, رسول اللہ نے علی کو بلایا. عزیزان آج بھی رسول اللہ کی بے حرمتی ہو گئی, توہین ہو گئی. آج کون آئے گا رسول اللہ کی بے حرمتی کو کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے اور حرمت رسول کا دفاع کرنے کے لیے؟ وہی آئے گا جو خیبر میں جاتا تھا, اسی کے ماننے والے جائیں گے. لہذا ربیع الاول امامت کا تقاضا یہ ہے, امام ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ میں محافظ حرمت رسول اللہ ہوں. رسوماتی چلا جائے, رسمیں ختم کر کے چلا جائے. رسومات کا عرصہ ختم ہو گیا, 8 ربیع الاول ہو گئی, تم رسمیں بند کر کے سمیٹ کے جاؤ گھروں میں. لیکن جو امامت کا طرفدار ہے, امامت کا پیروکار ہے, جس کا امام زندہ ہے, جو امام کی بات میں لبیک کہہ رہا ہے, اس کو امام کہہ رہے ہیں ابھی میدان چھوڑنے کا وقت نہیں آیا. ابھی میدان ترک کرنے کا وقت کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ابھی یزید موجود ہے, رسول اللہ کی بے حرمتی کرنے والا. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ لوگو, شام غریبہ عصر عاشور ودا کا وقت نہیں ہے. کیوں ودا کا وقت نہیں ہے؟ اس لیے کہ لبیک کا وقت ہے, اس لیے کہ ابھی یہ یزید موجود ہے, ابھی رسول اللہ کا حرم آل موجود ہے. یہ اس آل کی بے حرمتی کریں گے, یہ اس حرم کے پردے لوٹیں گے. کون ہے بچانے والا ان کو؟ حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ, کوئی ہے جو حرم رسول و حرمت رسول کا دفاع کرے؟ حسین فرما رہے ہیں ودا نہ کرنا, لبیک کہنا, ہمیشہ لبیک. حسین کو ہمیشہ لبیک کہو, کبھی بھول کے بھی حسین کو ودا نہ کہو, نہ عاشور کو کہو, نہ 8 ربیع الاول کو کہو. بلکہ 8 ربیع الاول و 9 ربیع الاول پورا دن فقط لبیک کہنے کا دن ہے, لبیک کہنے کا دن ہے. کس کو لبیک کہیں؟ لبیک یا حسین کہنے کا دن ہے, اور لبیک یا مہدی کہنے کا دن ہے. اپنے امام کو, اپنے زمانے کے امام کو لبیک کہو. اے کہو امام, آج آپ کی امامت شروع ہو رہی ہے, میں آپ کا جانصار, آپ کا فرمان بردار, آپ کا مطیع, آپ کی بات ماننے والا میں موجود ہوں یہاں پر. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے عاشورہ کو من گھڑت عنوان دیے ہیں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے 9 ربیع الاول کو من گھڑت عنوان دیے ہیں. میں وہ ہوں جو آپ کا پیروکار ہوں. 9 ربیع الاول آپ کا دن ہے, نہ کسی اور چیز کا دن ہے, آپ کا دن ہے. عاشورہ حسین ابن علی کا دن ہے, نہ کسی اور چیز کا دن ہے. کسی اور چیز کا دن نہیں ہے عزیزان. اس لیے یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے آپ مومنین کے لیے و سب کے لیے, لیکن اسے عام کرنے کی ضرورت ہے, اسے سمجھانے کی ضرورت ہے. توجہ کریں, اب خانپور کے مومنین کو پتہ چل گیا کہ 9 ربیع الاول کی حقیقت کیا ہے. اور ظاہر رسول اللہ نے جب غدیر بتایا تھا تو غدیر والوں کو کیا کہا تھا کہ اب جب تمہیں میں بتا رہا ہوں میرا وصی کون ہے, تو یوں نہیں ہے کہ سن کے ہضم کر کے اور چلے جاؤ گھروں میں, یہ تم نے جا کر ساری دنیا کو بتانا ہے کہ میں غدیر میں کیا کہہ رہا ہوں. عزیزان ابھی خانپور کے مومنین کا فریضہ ہے ساری دنیا کو, پاکستان کے شیعوں کو بتاؤ کہ 9 ربیع الاول تمہارے امام کی امامت کا دن ہے. یوں نہیں ہے کہ یہ موضوع سن کے پھر اس کو, جس طرح وہ غدیر بھول گئے, ہم 9 ربیع الاول بھول جائیں. یہ جعلی عید نہیں ہے, یہ حقیقی عید ہے, امامت کی عید ہے اور مہدویت کی عید ہے. مہدویت بہت عظیم عنوان ہے کہ وقت اتنا ہی ظاہراً کافی ہے, رات ٹھنڈی ہے اور آپ دن کے تھکے ہوئے بھی ہیں, خستہ بھی ہیں, کل پھر آپ نے کام کاج پر جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو بحق محمد و آل محمد, بحق امام حسین, بحق امام مہدی, بحق اسماء حسنا خود, بحق قرآن پاک, بحق شہداء و بحق شہداء کربلا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو امامت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو امامت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اپنے امام کی معرفت عطا فرمائے, ہم سب کو اپنے امام کا قرب نصیب فرمائے, اور ہم سب کو پروردگار اپنے امام کا ظہور نصیب فرمائے. خدایا بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، پروردگارہ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، دشمنان مسلمین و بالخصوص دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما، اور پوری دنیا کے اندر تمام مسلمین و بالخصوص شیعہ مسلمانوں کی عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ان جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، رسول اللہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دینے کی توفیق عطا فرما، ان گستاخوں کو اس صفحہ ہستی سے محو فرما، پروردگارہ ملت پاکستان کو اس ظلم سے، اس جبر سے اور ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اس ملک کے اندر پروردگارہ آج تیرے ولی کی امامت کا آغاز ہے 9 ربیع الاول، پروردگارہ اپنے اس ولی اعظم کے صدقے، اس بقیت اللہ اعظم کے صدقے، پروردگارہ اس سرزمین پاکستان پر نظام ظلم کا خاتمہ کر کے نظام ولایت و امامت قائم فرما، اور ہم سب کو اس نظام کی برپائی کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام آج سلامتی امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ محمد اللہ